ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وقال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. بیان میں پہنچنے میں کافی تاخیر ہو گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں ٹریفک بہت جام تھا. آئندہ اگر کبھی سلسلہ ہوا تو کوشش کریں گے کہ مغرب کی نماز یہیں کسی مسجد میں پڑھیں. وقت اتنا نہیں ہے کہ میں بھی تفصیل سے بیان کر سکوں، کیونکہ کافی تاخیر ہو گئی ہے. اس لیے بیان کے بجائے آپ اس تھوڑے سے وقت میں کی جانی والے باتوں کو بس باتیں سمجھیے. کچھ دین کی باتیں ہیں جس سے ہماری دنیا کو بھی فائدہ ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. بیان چونکہ صرف خواتین میں ہے، اس لیے موضوع ایسا ہی رکھوں گا جو خاص طور پر خواتین سے متعلق ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خواتین کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے حقوق بیان کیے. سب سے پہلی بات یہ کہ مسلمان عورت کو اس پر اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کیونکہ ہماری خواتین کو جو حقوق حاصل ہیں پوری دنیا میں کسی مذہب میں کسی عورت کو یہ حقوق حاصل نہیں ہیں. امریکہ یورپ جو خواتین کے حقوق کے نام پر صبح و شام چیختے چلاتے ہیں، اگر یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ عورت کے حقوق وہیں پامال کیے جاتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. تو خواتین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت عزت دی، بہت مقام دیا، اور ہمیں اہل اسلام سے وابستہ کر کے ہماری مرتبت اور ہمارے مقام کو بڑھایا ہے. تھوڑا سا میں اس کے روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ کہ اللہ نے خواتین کو کیا حقوق دیے ہیں، جو حقوق اسلام سے پہلے تو کہیں بھی نہیں دیے جاتے تھے اور آج تک بھی نہیں دیے گئے. کچھ حقوق دیے گئے ہیں، بہت سارے تو آج بھی نہیں. یہ جو میں نے بھی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اس میں اللہ رب العزت نے عورت کی شخصی ملکیت کو بیان کیا ہے. جس طرح مرد اپنے مال کا مالک ہے، عورت بھی اپنے مال کی اسی طرح مالک ہے. عورت کے مال پر مرد کو دسترس حاصل نہیں ہے اور اس میں تصرف نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر. یہ ذرا دروازہ بند کر دیں، کھڑکی بند کر دیں. اسلام سے پہلے عورت کا میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا، اور تقریباً 17ویں 18ویں صدی ہجری تک پوری دنیا میں عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہوا کہ عورت کو بھی وراثت میں حصہ دیا گیا. اس کے بعض خواتین کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ عورت کو آدھا دیا، مرد کو دگنا، یہ کیوں؟ ایک صاحب نے مجھ سے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو آدھا دیا اور بیٹے کو دگنا کیوں دیا. میں نے ان سے کہا کہ جتنی بھی مالی ذمہ داریاں ہیں اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں. لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کا سارا خرچہ اس کے شوہر کے ذمے ہے. مرد کے ذمے جتنی مالی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں اگر ان ذمہ داریوں کو دیکھا جائے تو مرد کو دگنا بھی مرد کے لیے کم ہے، کیونکہ عورت کی ساری ذمہ داری اللہ تعالی نے مرد کے کندھوں پہ ڈال دی ہے۔ بیوی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، کتنی ہی آمدن کیوں نہیں ہو اس کی، لیکن اس پر خرچہ کرنا، اس کا نان نفقہ، یہ سارا شوہر کے ذمے ہے۔ تو اللہ نے عورت کے ذمے مالی حقوق ڈالے نہیں، لیکن پھر بھی اس کو وراثت میں ایک بہت بڑا حصہ دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کو اپنے نکاح کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں تھا، زبردستی جہاں چاہتے کان پکڑ کے اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے عورت کو یہ حق دیا کہ بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوہ بیوی کہیں اور شادی نہیں کر سکتی تھی، ڈر یہ ہوتا تھا کہ یہ وراثت کسی اور خاندان میں منتقل نہ ہو جائے۔ قرآن مجید نے واضح لفظوں میں اس سے صحابہ کو منع کیا، فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن، کہ جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں شوہر کے مرنے کے بعد تو ان کو نکاح سے روکنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ مرد کو طلاق کے اختیارات بہت زیادہ وسیع طور پر دیے گئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پہلے مرد طلاق دیتا، جب عورت کی عدت پوری ہونے والی ہوتی تو رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، جب عدت پوری ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر رجوع، پھر طلاق، کو درجنوں بار طلاق دیتا اور درجنوں بار رجوع کر لیتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ عورت نہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی اور نہ یہ مرد اس کے حقوق ادا کرتا۔ حدیث میں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے ایسے لٹکا کے چھوڑ دوں گا کہ نہ تجھے طلاق دوں گا نہ تجھے رکھوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا اور جب عدت پوری ہونے والی ہوگی تو میں رجوع کر لوں گا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے جب اس شخص نے ایسے کہا تو اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، فرمایا کہ تمہیں صرف دو مرتبہ کے بعد اختیار ہے، دو دفعہ طلاق دے دی تمہیں اختیار ہے رجوع کرنے کا، فان طلقها فلا تحل له من بعد، اگر تیسری دے دی تو تمہیں رجوع کا اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے مرد کے اختیار کو کم کیا تاکہ عورت، مرد اس عورت کو کھلونا بنا کے نہ رکھے۔ یہ کتنا بڑا حق اللہ تعالی نے مسلمان عورت کو دیا۔ اسی طرح صحابہ اکرام میں یہ دستور تھا کہ یتیم بچیوں سے جب شادی کی جاتی تھی تو مہر بہت کم دیا جاتا تھا ان لڑکیوں کو۔ اس کی وجہ یہ کہ باپ ہے نہیں، اگر باپ موجود ہوتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی پہ کم مہر پہ تیار نہیں ہوتا، اسے پتا ہے اس میں نقصان ہو جائے گا۔ تو جن لڑکیوں کے باپ نہیں تھے ان کو بیوقوف بنانا آسان، تھوڑے تھوڑے پیسوں میں ان سے شادی ہو جاتی تھی۔ تو قرآن مجید نے سورہ نساء میں آیات نازل کی اور صحابہ کرام کو اس عمل سے روکا اور فرمایا کہ اگر تم یتیم بچیوں سے نکاح نہیں کر سکتے یا نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن ان کو پورا مہر نہیں دے سکتے، پھر ان سے تم نکاح نہ کرو، ان سے وہ نکاح کرے گا جو ان کو پورا مکمل مہر دے گا ان کو۔ تو یہ کتنا بڑا حق اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا۔ بیٹی کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا، لڑکی کی پیدائش کو عرب اتنا برا سمجھتے تھے کہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے کفر کی حالت میں بہت ساری ایسی نیکیاں کی ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے ان نیکیوں کا اجر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نیکیاں، تو کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ گزر رہا تھا، مجھے کسی جھونپڑی میں میاں بیوی کے لڑنے کی آواز آئی، میں جب اس کے قریب پہنچا تو پتہ یہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ اس بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے ماں کی گود سے چھین رہا ہے اور ماں لڑ رہی ہے، اپنی اس جگر کے ٹکڑے کو باپ کے حوالے نہیں کر رہی۔ کہتے ہیں مجھے ترس آیا اس پر، میں نے اس شخص سے جا کے کہا کہ دیکھو تم اسے کیوں زندہ دفن کرنا چاہتے ہو، اس لیے تاکہ تمہاری نگاہوں سے دور ہو جائے؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ مجھے فروخت کر دو، میں تم سے خرید لیتا ہوں۔ کہہ رہے میں نے بہت بھاری قیمت لگا کے وہ لڑکی کو خرید لیا تاکہ یہ قتل ہونے سے بچ جائے، صرف میری نیت یہ تھی کہ یہ قتل ہونے سے بچ جائے، تو میں اس طرح سے یا رسول اللہ 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا چکا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جو اسلام کی توفیق دی یہ اسی نیکی کی وجہ سے دی، اللہ نے اسلام کی توفیق. اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس دور میں عورت کی کیا قدر تھی، اس کو پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھا جاتا تھا. اسلام نے بہت سارے احکامات دیے عورت کو، بہت ساری چیزوں میں اس کو امتیازی مقام عطا فرمایا. عورت کو اللہ نے پردے کا جو حکم دیا یہ بھی عورت کی عزت کے لیے، تاکہ وہ ایک ایسی بازاری چیز نہ بن جائے کہ ہر شخص کی ہوس کی نگاہیں اس کے جسم پہ پڑے، عزت اور مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو حکم دیا. تو یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہماری خواتین کو یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا بہت زیادہ خیال کیا ہے. یہ چونکہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو میں تمہید کے طور پر آپ کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ بے شمار حقوق ایسے ہیں جو آج بھی دنیا نے عورت کو نہیں دیے اور وہ حقوق اسلام نے عورت کو دیے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ خواتین کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اہل اسلام سے وابستہ کیا، اس لیے کہ آج خواتین جب میڈیا ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہیں کہ کس طرح آزاد عورتیں گھوم رہی ہیں یورپ میں امریکہ میں، تو یہ ہماری خواتین تھوڑی احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، کہتی ہیں دیکھو ایک طرف اتنی آزادی ہے اور ہم یہاں گھروں میں بند رہتے ہیں، چادروں میں باہر نکلتے ہیں، تو یہ کیا زندگی ہے؟ زندگی تو وہ ہے جو یورپ میں ہے. تو یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، آپ جو اگر جا کے دیکھیں تو وہاں عورت کی زندگی اتنی بدترین ہے، اتنی بری ہے. میں جانتا ہوں ایسی خواتین کو جن کے شوہر یورپ میں رہتے ہیں، وہ خواتین اپنے شوہروں سے خوش نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جس معاشرے میں بے پردگی ہوگی تو وہاں سب سے پہلا اثر مرد پہ پڑے گا، مردوں کی توجہ اپنی بیویوں کی طرف نہیں ہوتی. یورپ میں امریکہ میں جو لڑکیاں خواتین رہتی ہیں اکثر و بیشتر، سب کی بات نہیں کر رہا، انہیں یہ اطمینان نہیں ہے کہ یہ ہمارے شوہر صرف ہمارے ہی ہیں، یہ ان کے 10 خواتین سے درجنوں سے اور بھی تعلقات ہیں. تو آپ بتائیں اس عورت پہ کیا گزرے گی کہ جس کو یہ اطمینان ہی نہیں ہے کہ یہ میرا شوہر یہ میرا ہی ہے یا کسی اور کا بھی ہے. وہاں بہت ہوتا ہے کیونکہ بے حیائی بہت ہے، بے پردہ خواتین بہت ہیں. تو مرد وہاں پر پھر اپنی بیوی تک محدود نہیں رہتے، ایک ایک مرد کی درجنوں درجنوں گرل فرینڈز ہوتی ہیں، اور ان کی جو فیملی لائف ہے، جو خاندانی زندگی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو خواتین کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے وابستہ کیا اور اس لعنت سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے. دوسری بات یہ، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں جلدی جلدی بات کو سمیٹوں گا انشاءاللہ، پھر دوبارہ موقع ملا تو پھر تفصیلی بیان انشاءاللہ میں کروں گا. یہاں نماز کتنے بجے؟ 8:45 بجے. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا. تو اس پہ بار بار شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ سے یوں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری موت بھی ایمان پر ہو، کیونکہ آج میڈیا نے جو بےہودگی پھیلائی ہے اس سے لوگوں کا ایمان ہی خطرے میں پڑا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کے یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا. تمام اکابر، تمام بزرگ، تمام علماء، جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ دنیا سے گئے ہیں، وہ اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ ہر مرد کو یا ہر عورت کو روزانہ کم از کم 5 منٹ نکال کے اس بات غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں. یہ وقت جو ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ایک ایک دن، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو فرشتہ اس وقت لکھ دیتا ہے کہ یہ کتنے دن دنیا میں زندہ رہے گا. تو ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کتنے دن دنیا میں زندہ رہنا ہے. اب ہر آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے. ہر آنے والا دن، یہ جو سالگرہ منائی جاتی ہے نا، اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارا بچہ 10 سال کا ہو گیا، آج 11 سال کا ہو گیا. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اصل میں تو غم منانا چاہیے کہ جتنی زندگی دنیا میں لے کر آیا تھا اس میں 10 سال کم ہو گئے، جتنی زندگی، کوئی 50 سال کی زندگی لے کر آئے، کوئی 60 سال کی زندگی لے کر آئے، تو جیسے جیسے سال گر رہا ہے تو سال گرا کا مطلب کیا کہ سال گر گیا، ایک سال کم ہو گیا، مزید ایک سال کم ہو گیا، تو جس آدمی کے قبر یا جس آدمی کے قدم یا جس عورت کے قدم روز بروز قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہوں اور اس کو خوشیاں منا رہے، کیک کاٹ رہے کہ ماشاءاللہ میں قبر کے اور قریب ہو گیا، اب میرے دنیا سے جانے میں صرف 5 سال رہ گئے، اب جناب اب جو ہے نا 3 فروری کو دنیا سے جانے میں صرف جو ہے اب 4 سال رہ گئے، 4 سال کے بعد میں قبرستان میں ہوں گا، اور اگلی پھر 3 فروری آئے، مثلا کسی کی ڈیٹ آف برتھ 3 فروری ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں، تو پھر جناب ایک سال کم ہو رہا ہے، قبر فرشتہ خوش ہو رہا ہے کہ چلو جو ہے نا میرا کام، میری ذمہ داری نمٹانے کا وقت آنے والا ہے، فرشتہ ملک الموت جو ہے، موت کا فرشتہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب قریب آتا جا رہا ہوں میں، اور یہاں کیک کاٹے جا رہے ہیں، کیسی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ تو شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر آنے والا دن، ہر گھڑی کا سیکنڈ تمہاری زندگی کو روز بروز کم کر رہا ہے۔ تو میں خواتین سے یہ کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں یوں روزانہ غور کر لیا کریں کہ کیا ہم نے آخرت کے لیے تیاری کی ہے، کیا قبر کے لیے تیاری کی ہے۔ دنیا میں جو کچھ کما رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ میں پوری زمین کی حکومت، تمام خزانے سونے اور چاندی کے، اور بینک بیلنس، تمام عزتیں، تمام حسن و خوبصورتی اور جوانیاں اور دولت اور عزت اور خاندان، یہ سب کچھ آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں ایک عیب یہ ہے، ینفد یہ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وما عند اللہ باق، تم نے اگر اللہ کی مان کے زندگی گزاری اور اللہ کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزاری، تو اللہ تمہیں جو کچھ قیامت کے دن دے گا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو سوچا جائے کہ ہمیشہ رہنے والی چیز کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں اس شے کے ساتھ جو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہ بات جس کی سمجھ میں آ جائے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 عورتوں کی مثالیں دی ہیں، 3 عورتوں کی۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط، فرمایا اللہ ایمان والوں کو 2 عورتوں کی مثال دیتے ہیں، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی اور ایک نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، یہ 2 عورتوں کی مثال دی۔ فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، ایک نوح علیہ السلام اور ایک لوط، دونوں اللہ کے پرہیزگار بندے، لیکن فخانتاہما، انہوں نے اپنے نیک شوہروں کی بات نہ مانی، یعنی شریعت کی بات نہ مانی اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری۔ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیلت خل النار مع الداخلین، اللہ نے ان کے شوہر کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں کی اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی جہنم کی آگ میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ جیسے دوسرے داخل ہو رہے۔ قرآن میں اللہ نے مثال دی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم کی آگ میں اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم کی آگ میں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے پوری قوم سے ٹکر لی تھی، لوط علیہ السلام نے پوری قوم سے ٹکر لی تھی، تو ان کی بیویوں نے قوم کا ساتھ دیا، اپنے شوہروں کا ساتھ نہ دیا، حالانکہ وہ پیغمبر تھے۔ آج کہتے ہیں نا کہ بھئی ماحول ایک طرف جا رہا ہے اور یہ علماء دوسری باتیں کرتے ہیں، ہم ماحول کے ساتھ چلیں گے، دنیا کے ساتھ چلیں گے۔ آج خواتین بھی یہ بات کہتی ہیں، بھئی پردہ تو چند 100 میں 1% خواتین ہیں جو پردہ کرتی ہیں، 99% بے پردہ گھومتی ہیں۔ تو ایک لڑکی جب بالغ ہوتی ہے اس کو ایک طرف 99 عورتیں نظر آ رہی ہیں، ایک طرف 100 میں 1 عورت نظر آ رہی ہے پردہ کرنے والی، تو وہ خاتون، وہ لڑکی یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے پردہ کیا تو میں تو زمانے سے کٹ جاؤں گی، میں ترقی کی راہ میں پیچھے رہ جاؤں گی، میں ماحول کے ساتھ چلوں گی، جس طرف 99 خواتین جا رہی ہیں میں اس راستے کو اختیار کروں گی۔ اس کی سمجھ میں پھر علماء کی باتیں آئیں گے نہیں، قرآن حدیث کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں آج خواتین کو۔ اللہ نے اسی بات کو قرآن مجید میں بیان کیا کہ دیکھو لوط اور نوح علیہ السلام کی، علیہم السلام کی بیوی، انہوں نے ماحول کا ساتھ دیا، اپنے شوہروں کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ وہ شوہر تنہا تھے، اکیلے تھے، ماحول کے خلاف چلا رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں عورتوں کو بھی مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں داخل کیا۔ اور دوسری طرف اللہ مثال دے رہے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فرمایا اللہ، وَضَرَبَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ کافروں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دیتا ہے۔ اب دیکھیے فرعون بادشاہ ہے، ماحول اس کے ہاتھ میں، وہ ماحول کو بنانے والا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کمزور پیغمبر کے مقابلے میں فرعون کھڑا ہوا طاقت اور روب اور دبدبے کے ساتھ، حضرت موسیٰ کے پاس ایمان لانے والے کمزور ترین لوگ، مگر شاہی محل میں رہنے والی عیش و عشرت میں پلنے والی ملکہ اس وقت کی بہت طاقتور حاکم کی بیوی جس کا نام حضرت آسیہ ہے، وہ ایمان لے آتی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ کیوں ایمان لا رہی ہے حالانکہ اس کے شوہر کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، اس کے شوہر کے پاس روب ہے، دبدبا ہے، دولت ہے، دنیا کی ہر چیز ہے، اور اسے پتا ہے کہ میں ایمان لانے کے بعد اپنے اس شوہر سے بھی محروم ہو جاؤں گی، غربت کی اور کال کوٹھری کی زندگی مجھے گزارنا پڑے گی، اور عین ممکن ہے میں زندگی سے بھی چلی جاؤں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں، اس کی استقامت کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو فرعون کی بیوی ایمان لائی اور فرعون نے اس پر کیسا ظلم، کیسی زیادتی کی، مگر فرعون کی بیوی نے اپنے شوہر کی بات نہ مانی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ مجھے اس دنیا سے ویسے بھی جانا ہے، میں کب تک اس شاہی محل میں رہوں گی اور کب تک اس عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گی، بالآخر مرنے کے بعد میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو فرعون کی بیوی کے سمجھ میں بات آ گئی، لہذا اس کے لیے شاہی محل کو چھوڑنا آسان ہو گیا، اور ہماری خواتین کی سمجھ میں چونکہ بات نہیں آ رہی، لہذا تھوڑی سی قربانی دینے کے لیے بھی ہماری خواتین تیار نہیں ہوتی۔ پردہ کرنے سے نہ جاب چھوٹ جاتی ہے، نہ عورتوں کی تعلیم چھوٹ جاتی ہے، تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ خاندان معاشرے والے ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی مولون کہنا شروع کر دیتا ہے، کوئی جناب کچھ اور کہنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑے بہت تانے ہوتے ہیں، تھوڑی سی آزادی ختم ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ قربانی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ، اس لیے یہ تھوڑی سی قربانی دینا بھی مشکل، اور فرعون کی بیوی کے سمجھ میں بات آ گئی کہ میں نے یہاں رہنا نہیں ہے، رہنا نہیں۔ دیکھیں لوگ تانا دیتے ہیں دینداروں کو، جو عورت پردہ کر لیتی ہے یا نماز روزے کی طرف آ جائے تو ایسی خواتین کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ کیا تم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، کیا تم نے دنیا میں نہیں رہنا، لوگوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، تم کیسے ہی تو سب سے کٹ جاؤ گی تم۔ تو ایسے موقع جواب دینا چاہیے کہ واقعی نہیں رہنا، جس نے رہنا ہے وہ یہاں اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارے، جس کا خیال یہ کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم قبرستان میں نہیں جائیں گے، ہم نے یہیں رہنا ہے اور یہیں عیش و عشرت میں زندگی گزارنی ہے اور ہمیں موت نہیں آئے گی، تو ٹھیک ہے وہ اپنی منمانی زندگی گزارے۔ لیکن جس نے نہیں رہنا اور جانا ہے یہاں سے، تو اس کو پھر اللہ کی مان کے زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ انسان جہاں بھی چلے جائے، اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، اینما فرمایا کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، بالآخر تم نے آنا ہمارے ہی پاس ہے، آخر آنا ہمارے ہی پاس ہے، تمام محبتوں کو چھوڑ کے، تمام رشتوں اور نسبتوں کو چھوڑ کے، بالآخر تمہارا انجام اینڈ اور تمہاری جو منتہا ہے، انتہا ہے، وہ ہمارے ہی پاس ہے۔ تو جب سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے ہی وہیں، تو پھر کیوں نہ جس کے پاس ہمیشہ کے لیے رہنا ہے انسان، اس کو راضی کر کے زندگی گزارے۔ یہ اتنی موٹی، اتنی واضح بات ہے کہ معمولی سی عقل والے کی سمجھ میں بھی آ جائے، لیکن کیوں نہیں آ رہی، شیطان نہیں آنے دیتا یہ بات۔ شیطان دنیا کی مستیوں میں الجھاتا ہے انسان کو، اور دنیا کے تھوڑے مزوں کو بہت زیادہ کر کے دکھاتا ہے، ہیں تھوڑے مگر دکھاتا بہت ہے۔ تو اللہ نے فرعون کی زوجہ کی مثال دی اور بتایا کہ اس کی استقامت دیکھو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرعون نے کیا کیا تھا کہ اپنی بیوی کو دھمکیاں دی اور پھر اس کو اتنی اذیت کے ساتھ قتل کیا اس کو، کہ زمین وہ اس میں لکڑی میں جو ہے نا کیلیں گاڑ کے، ان کی نوکیں اوپر کی جانب، اس طرح سے کیلیں زمین اس میں لکڑی میں تختے پہ گاڑ کے اپنی زوجہ کو اس پہ لٹایا اس نے زبردست، تو ساری کیلیں اس کی جسم میں گھس گئیں، اور پھر اس کو اتنی زور سے کھینچا کہ وہ جسم جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بوٹیاں بوٹیاں علیحدہ ہو گئی۔ لیکن ایسے وقت میں بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ منظر دیکھا تو اس وقت بھی ایمان پہ ڈٹی رہی ہیں، اور فرعون آخری وقت تک کہتا رہا کہ اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے جو فیصلہ کیا میں اس پہ قائم رہوں گا۔ تو چونکہ اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے جب اتنی آزمائش میں ہوتا ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ جب اس کو کیلوں پہ لٹایا گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کے سامنے جنت کر دی، اور جنت کا منظر انہیں ان کی آنکھوں سے دکھا دیا، اور بتایا کہ دیکھو ڈرو نہیں اس انجام سے، یہ انجام وقتی ہے، اللہ نے تمہارے لیے خوبصورت بہترین باغات بنائے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، قطوفہا دانیہ، ایسے پھل ہیں درختوں میں لدے ہوئے کہ وہ ان کی پھلوں کے بوجھ کی وجہ سے ٹہنیاں جو ہے زمینوں پہ لگی ہوئی ہوں گی، یہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں تیار کیا۔ احادیث سے بات ثابت ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کی مدد ہوتی ہے، اس کے دل میں الہامات ہوتے ہیں، اس کو بشارتیں ملتی ہیں. سورہ بروج میں اللہ نے ایک امت کا واقعہ بیان کیا، اور ایک عورت کی حدیث میں اس کی تفصیل ہے، ایک عورت کی استقامت حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، جس کا کچھ تذکرہ سورہ بروج میں بھی قرآن میں بھی ہے، کہ پچھلی امتوں میں ایک نوجوان تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، بوڑھا جادوگر. وہ جادوگر مختلف کرتب کرشمے دکھاتا، اس سے بادشاہ کی حکومت بھی مضبوط تھی. تو جادوگر نے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، میرے بعد کوئی دوسرا تمہارے پاس متبادل نہیں ہے، کوئی ایسا نوجوان کم عمر لڑکا دو جس کو میں یہ جادو سکھاؤں تاکہ وہ تمہاری مدد کر سکے. تو ایک خوبصورت نوجوان کم عمر اس کو لایا گیا، اور اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے اس بیٹے کو جادو سکھا دو. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نوجوان جو تھا پھر اس شخص کے پاس، جادوگر کے پاس، جادو سیکھنے کے لیے روزانہ جاتا. اب کمال کی بات یہ کہ جب یہ نوجوان اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب کا، عیسائی مذہب تھا اس زمانے میں برحق، تو راہب جو عیسائیوں میں بڑے عبادت گزار ہوا کرتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا. تو ایک بزرگ تھے، عالم تھے، راہب، راستے میں ان کا گھر تھا. تو یہ نوجوان جاتے ہوئے راہب کے پاس کچھ دیر ٹھہرتا، راہب ان کو دین کی باتیں بتاتے اور آخرت کا خوف. تو اس نوجوان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے لگی. جب انسان دینی باتیں سنتا رہتا ہے پابندی کے ساتھ، تو پھر اللہ کی محبت کے چشمے اس کے دل میں پھوٹنا شروع ہوتے ہیں. راہب کے پاس سے فارغ ہو کر پھر اس جادوگر کے پاس جاتا، اور جب واپسی پہ گھر کی طرف جاتا تو بھی پہلے راہب کے پاس ہوتا اور پھر گھر چلا جاتا. تو اب راہب کے پاس ملاقات دو دفعہ ہو رہی ہے اور جادوگر سے ایک دفعہ ہو رہی ہے. تو انسان جس کی باتیں زیادہ سنتا ہے اس کا رنگ غالب آنا شروع ہو جاتا ہے. آج چونکہ ہم ڈرامے فلمیں زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، ٹی وی زیادہ دیکھا جا رہا ہے، علماء کے بیانات تو مہینے میں کوئی ایک بھی نہیں سنتا ہوگا، تو وہی بے دینی کا رنگ غالب آ رہا ہے. تو یہ نوجوان چونکہ راہب کے پاس سے دو دفعہ ہوتا، تو راہب کی باتیں، یہ گھر میں نہیں اس نے بتایا کہ میں راہب کے پاس بھی جاتا ہوں، گھر والے تو مار کوٹ کر دیتے کہ مولویوں کے پاس جا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے. تو وہ اس زمانے میں بھی لوگ دیکھیں مولویوں کے کتنے خلاف تھے کہ بچے مولوی صاحب کے پاس نہ جائیں، باقی جہاں وردی چلے جائیں. تو وہ حدیث میں آتا ہے وہ نوجوان چھپ کے جاتا تھا، چھپ کے راہب کے پاس جاتا، اسے راہب کی باتیں اچھی لگتی تھی. تو اب یہ دیکھیں اللہ نے اس نوجوان کو کتنی عزت دی اور کیسا کام لیا مولویوں کے پاس جانے کی وجہ سے. اگر وہ صرف اسی کے پاس جاتا رہتا نا جادوگر کے پاس، تو اس کا نہ قصہ نہ قرآن میں ہوتا نہ حدیث میں ہوتا. تو وہ جو نوجوان تھا، آہستہ آہستہ اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ راہب کا دین سچا ہے اور جادوگر کا دین جھوٹا ہے. جادوگر تو کافر ہوتے ہیں اکثر، اس کی سمجھ میں آ گئی یہ بات. ایک دن یہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا راستے میں کھڑا ہوا ہے، لوگوں کا راستہ روک کے، لوگ ڈر رہے ہیں، راستہ بند ہو گیا، لوگ خوفزدہ ہو رہے ہیں. تو اس نوجوان نے کہا، ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے کہا کہ اللہ میں بڑی آزمائش میں پڑ گیا ہوں، ایک طرف جادوگر کے کرشمے ہیں، وہ عجیب عجیب کرتب دکھاتا ہے اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے، اور ایک طرف راہب کی باتیں ہیں، تو میں بہت ششوپن میں پڑ گیا ہوں. اے اللہ، اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کے اس نے کہا کہ اللہ میں یہ پتھر چھوٹا سا اس اژدہے کو ماروں گا، اگر راہب کا دین 100% سچا ہے تو اللہ اس اژدہے کو اس چھوٹے سے پتھر سے ہلاک کر دینا، تاکہ مجھے اور اطمینان، یقین تو تھا اس کو لیکن اور اطمینان آ جائے مجھے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس راہب نے، اس بچے نے، نوجوان نے پتھر مارا اور وہ اژدہا اسی وقت ہلاک ہو گیا. تو اس سے نوجوان کا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا کہ یہ جادوگر کا دین جھوٹا ہے، راہب کا دین سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، یہ نوجوان بہت عبادت گزار بن گیا اور بہت اللہ کی عبادت اور تقویٰ طہارت اس میں پیدا ہو گئی. قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، یعنی شرعی حدود میں رہتے ہوئے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو بعض دفعہ اللہ اس کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر کر دیتے ہیں، ایسے اچھمبے کے کام ہوتے ہیں جو دوسروں کے ہاتھ پہ نہیں ہوتے. تو یہ نوجوان کو اللہ نے یہ کرامت دی کہ یہ کسی نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا تو اس کی بینائی لوٹ آتی، کوڑ کے مریض پہ ہاتھ رکھتا تو اللہ اس کے مرض کو دور کر دیتے، کسی ایسے شخص پہ ہاتھ رکھتا جس کے بال نہیں ہے سر پہ، گنجا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تو بال اگاتے، جو پیدائشی ہوتے ہیں جیسے. تو بادشاہ کو پتا چلا کہ بھئی یہ تو مریض شفا ملنے لگی ہے، مریضوں کے ہاتھ پھیرتا ہے وہ شفا مل جاتی ہے ان کو. تو بادشاہ نے ایک دن اس کو بلایا اور کہا کہ بھئی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے بڑے جادوگر بن گئے ہو، تم تو جو تمہارے استاد تھے اس سے بھی آگے نکل گئے. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں جادوگر نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، اور یہ جو میرے ہاتھ پہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں یہ میں نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کر رہا ہے، یہ سارے کام میرا صرف ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اچھا، راہب نے اس نوجوان کو یہ کہا تھا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے میرا نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں تبدیل کیا، ورنہ بادشاہ مجھے قتل کر دے گا، ظالم بادشاہ. تو بادشاہ نے اس نوجوان کی جب یہ باتیں سنی، حدیث میں آتا ہے کہ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور بادشاہ نے اس سے کہا نوجوان سے کہ تجھے یہ باتیں کس نے سکھائی ہیں، تو یہ باتیں کہاں سے سیکھ کے آیا کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، رب تو میرا تیرا میں ہوں. اس نوجوان نے کہا نہیں، تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے. یہ جو بادشاہ تھا نا، یہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، تمام لوگوں سے، ملک کی رعایا سے. بہرحال اب کیا ہوا کہ بادشاہ اس نوجوان کو لے گیا اور اس کو اتنا ٹارچر کیا، اتنا مارا پیٹا اپنے جلادوں کے ذریعے کہ کہا کہ تو نام بتا کہ کس نے تجھے بھیجا ہے، یعنی کس نے تجھے یہ تعلیمات دی. اس کو نوجوان کو اتنا مارا اتنا مارا کہ اس نوجوان نے اس راہب کا نام اگل دیا. جب انسان تکلیف اس پہ حد سے زیادہ پڑتی ہے تو وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. بادشاہ نے اس راہب کو بلا کے اس کی گردن اڑا دی، اس کو شہید کر دیا. اب بادشاہ کو خیال یہ ہوا کہ یہ نوجوان اتنے کرتب دکھا رہا ہے ہاتھ سے، اگر میں نے اس کو جان سے مار دیا تو یہ قیمتی سرمایہ ہے میرے پاس، یہ ضائع ہو جائے گا. بادشاہ تو جادوگر سمجھ رہا ہے اس کو، لہذا میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کو واپس اپنے دین میں لے آؤں. کیونکہ نوجوان نے تبلیغ کرنا شروع کر دی تھی کہ لوگوں تمہارا خدا یہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ تمہارا رب ہے. تو بادشاہ کو اس سے خطرہ ہو گیا، بہت سے لوگ اس پہ ہاتھ پہ، مرد بھی عورتیں بھی، ایمان بھی لے آئے. تو حدیث میں ہے کہ اس بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ اس کو میں کسی طرح ڈرا دھمکا کے لے آؤں، لیکن وہ بچہ واپس نہیں آیا. تو ایک دن اس بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کو بیچ سمندر میں لے جاؤ کشتی میں، اور ڈراؤ کہ ہم تمہیں پھینک دیں گے اگر تم ایمان نہیں لائے، یعنی ہم پر ایمان نہیں لائے. تو ممکن ہے سمندر کی موجوں کو دیکھ کے یہ ڈر جائے. تو جب وہ کشتی میں لے کر گئے اس کو، تو اس کو ڈرایا دھمکایا، وہ نہیں لوٹا. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی کہ اس نوجوان کو بچا لیا اور ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا سمندر میں. اب اس نوجوان کا یہ واقعہ لوگوں میں اور مشہور ہو گیا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، کہ بھئی یہ تو واقعی برحق ہے کہ اللہ اس کو اس طرح سے بچا بھی رہے ہیں، لہذا اسی کی بات پر ایمان لانا چاہیے. لوگ آہستہ آہستہ اللہ کی بات پر، اللہ پر ایمان لانا شروع کر دیا، مسلمان ہونا شروع ہو گئے. بادشاہ کو اور فکر مند ہوئی تو وزیروں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایک اور قتل کا حربہ اختیار کرنا چاہیے. اس کو لے گئے پہاڑ پہ لے گئے تاکہ جب گہری کھائی دیکھے نا، ہزاروں فٹ گہری، تو یہ ڈر جائے، خوف سے جو ہے نا دوبارہ مرتد ہو جائے. تو جب اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ایسا زلزلہ پہاڑ میں بھیجا کہ وہ تمام لوگ نیچے گر گئے اور اللہ نے اس کو پھر بچا لیا. یہ خبریں آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی ایسا عجیب واقعہ ہوتا ہے تو خبریں بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں. یہ خبر بھی لوگوں میں پھیل گئی کہ بھئی یہ تو بہت ہی صاحب کرامت بزرگ ہیں کوئی، کہ اللہ نے ان کو اس طرح سے بھی بچا لیا. لوگ اور ایمان لانا شروع کر دیا لوگوں نے. اب کیا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بادشاہ نے سوچا، بادشاہ نے ایک دن اس نوجوان کو بلایا اور بہت پریشان تھا. تو اس نوجوان نے کہا کہ اے بادشاہ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو مجھے کیسے قتل کر سکتا ہے. اصل میں اس نوجوان نے ارادہ کیا کہ میں اپنی جان پیش کروں اور تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، ایسے طریقے سے اپنی جان میں پیش کروں، قربانی دوں اپنی جان کی کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں. تو اس نوجوان نے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے صرف ایک طریقے سے جان سے مار سکتا ہے. بادشاہ نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا تو کسی اونچے ستون پر، کوئی بہت بڑا درخت ہو یا کوئی کھمبا ہو جیسے ستون ہوتا ہے، تمام لوگوں کو جمع کر، جتنے بھی تیرے سلطنت کے، تیری رعایا کے لوگ ہیں. اصل میں نوجوان چاہ رہا تھا سارے یہ منظر دیکھیں گے تو لوگوں کو یقین آ جائے گا، ایمان لے آئیں گے. سب کو جمع کر اور مجھے جو ہے نا لٹکا دے درخت کے اوپر، اور اس کے بعد تیر مار اللہ کا نام لے کے. یعنی یہ نوجوان یہ چاہ رہا تھا جب یہ اللہ کا نام لے کے مجھے مارے گا، میں شہید ہو جاؤں گا، تو لوگوں کو یقین آ جائے گا، دیکھو بادشاہ خود نہیں کر سکتا، یہاں بھی بادشاہ نے اللہ کا نام لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نوجوان کا جو اللہ ہے، یہ نوجوان جس کو رب کہتا ہے وہ رب برحق ہے اور یہ بادشاہ برحق نہیں. تو نوجوان نے یہ قربانی دی. بادشاہ سے کہا کہ تمام رعایا کو جمع کر کے مجھے درخت پہ لٹکا دینا، اور اللہ کا نام لے کے، یوں کہنا ہے بسم اللہ ربی ھذا الغلام، میں اس اللہ کے نام سے جو اس نوجوان کا خدا ہے، اس نوجوان کا رب ہے، اس کے نام سے تیر مارتا ہوں۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا، گھبرا تو رہا تھا کہ پتہ نہیں لوگ اسی کی طرف نہ ہو جائیں، لیکن اس کو اتنی امید نہیں تھی، اتنا خوف نہیں تھا، تو لٹکایا اور اللہ کا نام لے کے جب تیر مارا ہے تو کنپٹی پہ اس کے تیر لگا اور وہ نوجوان اسی وقت شہید ہو گیا۔ تو نوجوان تو شہید ہو گیا، لیکن اس وقت جتنے مرد جتنی خواتین لاکھوں کی تعداد میں یہ منظر دیکھ رہے تھے، سارے کے سارے ایمان لے آئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا اور بادشاہ کے دین سے پھر گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے اپنے وزیروں کو اور اپنی فوجیوں کو بلایا، فوج ہمیشہ اکثر حکومت ہی کا ساتھ دیتی ہے، ان کو بلایا اور کہا کہ اس کا کیا حل کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ایک کو پکڑ کے قتل کرتے چلے جاؤ، جب اس طرح ایک ایک قتل ہوں گے، سب میں شہرت ہوگی، تو آہستہ آہستہ سارے دین سے پھرنا شروع ہو جائیں گے، ایک ایک کر کے جب قتل کرو گے تو واپس مرتد ہو جائیں گے لوگ۔ تو خندقیں کھدوائی گئی باقاعدہ، ہر گلی میں ہر محلے میں حکومتی سطح پہ خندقیں کھدوائی گئی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اصحاب الاخدود، خندقوں والے، اللہ نے ان کو، اس بادشاہ اور اس کے فوجیوں کو خندقوں والوں سے تعبیر کیا ہے، خندق والے لوگ۔ تو انہوں نے خندقیں کھدوائی اور اس میں لکڑیاں جلا کے آگ جلائی، اور پھر ایک ایک فوجی پکڑ کے لاتا تھا، فوجی پکڑ کے ایک ایک مرد ایک ایک عورت کو لاتے تھے اور کہتے تھے واپس پھر جاؤ ورنہ تمہیں اس آگ میں پھینک دیں گے۔ وہ کہتے تھے ہمیں آگ منظور ہے مگر ہم واپس اس دین میں نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ آگ دنیا کی آگ ہے لیکن جنت کا باغ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے بعد ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جن کو یقین آ جاتا ہے ان کی زندگی پھر کیسے تبدیل ہوتی ہے اور کیسے استقامت دکھاتے ہیں پھر وہ۔ تو حدیث میں آتا ہے ایک ایک کو پکڑ کے لایا جاتا تھا اور اس آگ میں پھینک دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک عورت کا نمبر آیا جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب چونکہ ایک تو عورت ذات، دوسرا عورت سب کچھ برداشت کرتی ہے، اپنے معصوم بچے کو آگ میں پھینکنا یہ ماں کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، دیکھیں اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے پھر اللہ اس کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ اب وہ عورت بیچاری گھبرا گئی، جب آگ دیکھا تو پریشان کہ میں اپنے بچے کو کیسے پھینکوں، پھر خود بعد میں کیسے چھلانگ لگاؤں اس میں، تو گھبرا گئی وہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تین بچے دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ماں کے گود میں اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دی، تین بچے۔ ایک وہ بچہ راہب تھا جس پر زنا کی تہمت لگائی، جھوٹی تہمت، تو ایک دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ یہ راہب سچا ہے، یہ زانی نہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو ماں کی گود میں انہوں نے کہا کہ میری ماں بدکار نہیں ہے، میں پیغمبر ہوں اور میری ماں سے زنا نہیں ہوا۔ اور تیسرے یہ بچہ تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ جب دیکھنا یہ ماں گھبرا رہی ہے، تو اس دودھ پیتے بچے نے اپنی ماں کو کہا کہ اے ماں گھبرا نہیں، یہ آگ نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے، تجھے دیکھنے میں آگ لگ رہا ہے مگر گھبرا نہیں، تو مجھے سینے سے لگا کے چھلانگ مار دے اس میں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کی آگ، یہ دنیا کی آگ نہیں۔ تو اس عورت کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ دیکھو چند مہینوں کا بچہ کیسے بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو استقامت دی، اس عورت نے بھی اس میں چھلانگ لگا دی، تو رعایا کو بے دردی سے اس بادشاہ نے قتل کر دیا۔ تو دیکھیے دنیا کے لحاظ سے تو یہ نقصان ہو گیا، لیکن آخرت کے لحاظ سے کس قدر فائدہ ہو گیا۔ اللہ نے سورہ بروج پوری اس واقعے کے لیے نازل فرمائی تاکہ یہ واقعہ قیامت تک جو ہے لوگوں کی نگاہوں سے گزرتا رہے اور اس میں ایک عورت کی استقامت لوگوں کے سامنے آتی رہے۔ تو ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ اس دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو لات مار کے چھوڑ دو، بلکہ شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ دنیا رکھو مگر اس دنیا کی خاطر خدا کو ناراض نہ کرو۔ آج ہماری خواتین تمام بکھیڑے کرنے کے لیے تیار ہیں، وظائف پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ گناہ کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بڑا گناہ، مرد اور عورت یہ مشترک گناہ ہے، فرض نماز جان کر قضا کر دینا، اس سے بڑا گناہ اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہیں عزم کریں کہ انشاءاللہ فرض نماز کبھی بھی قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اور عورت کے لیے خاص طور پہ جو بڑا گناہ ہے بے پردگی، عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپے، اور اس سے عورت کی عزت بڑھتی ہے۔ لوگ بھی ایسی خواتین کی عزت کرتے ہیں جو پردہ کرتی ہیں، تو اپنے جسم کو ڈھانپیں، نمائش نہ کریں اپنے جسم۔ اللہ نے عورت کی زینت صرف اس کے شوہر کے لیے رکھی ہے، کسی اور کے لیے نہیں رکھی۔ تیسری چیز، عورت کے لیے جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے اپنے شوہر کی ناشکری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ، جو عورتیں جہنم میں جائیں گی نا، ان کی وجہ اکثر وجہ یہ ہوگی کہ اپنے شوہر کی ناشکری. شوہر گھر بھی دیتا ہے، نان نفقہ بھی دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے ٹھکانہ دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس سے غلطیاں بھی ہوں گی. چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑھا بڑھا کے بد اخلاقی کرنا، بس زبانی کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، بڑا جرم ہے. چوتھی چیز جو کبیرہ گناہ ہے عورت کے لیے وہ ہے قطع رحمی. قطع رحمی جو ہے نا، رشتہ داری توڑنا، یہ بہت بڑا جرم. بہت سی خواتین، میں میرا مقصد یہاں بیٹھ کے صرف خواتین کی برائیاں بیان نہیں کرنا ہے کہ خواتین ایسی ہوتی ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ برائیاں اگر ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے. اور چونکہ عام طور پر یہ خواتین میں یہ والی برائی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اس کو میں ذرا واضح کر رہا ہوں. مردوں میں دوسری برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو خواتین میں ایک برائی قطع رحمی، رشتہ داری توڑنا، یہ بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے. عام طور پہ جب شادی ہو جاتی ہے تو کوشش خواتین کرتی ہیں کہ شوہر اپنی بہنوں سے بھی کٹ جائے، اپنی والدہ سے بھی کٹ جائے، سارا خرچہ مجھے لا کے ہاتھ میں پکڑائے. تو یہ غلط ہے. اللہ نے مرد کے ذمے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کی ماں بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، سب ہیں، تو ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے. اور بہنوں میں یہ گڑبڑ ہوتی ہے، بہنیں اپنے شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی برائیاں بہت کرتی ہیں، اپنی بھابھی، یہ بہت بڑا جرم ہے. اپنے بھائی کے سامنے اس کی بیوی کی برائی نہ کریں، کیونکہ بھائی کے دل میں بیوی کی نفرت بیٹھے گی اور ایک گھر اجڑے گا اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا عرش، اپنا تخت پانی پہ بچھاتا ہے، پھر لوگوں سے پوچھتا ہے، جو اس نے شتونگڑے بھیجے تھے نا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے شتونگڑے، شیطانوں کے ساشے جو اس نے بھیجے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک تو بڑا شیطان ہے بڑی پیکنگ میں، ایک وہ ساشے، جیسے آج کل ہر چیز ساشوں میں بھی آ رہی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے شیطان بہت سارے ہوتے ہیں جو گھوم رہے ہوتے ہیں. تو شیطان اپنے شتونگڑے بھیجتا ہے سارا دن کے، پھر رات کو رپورٹ طلب کرتا ہے، پھر رات کو بھیجتا ہے تو صبح کو رپورٹ طلب کرتا ہے، تو شام کو رپورٹ طلب کرتا ہے، ہاں بھائی تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. ایک بتاتا ہے میں نے یہ کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا. شیطان کہتے ہیں کوئی بڑا کام نہیں کیا، تو ہو جاتا ہے، یہ تو ویسے بھی لوگ کر لیتے ہیں، تو نہ کرتا تو بھی لوگ کر لیتے ہی. تو ایک آ کے بتاتا ہے شیطان کہ میں نے میاں بیوی کو جھگڑا، لڑائی کروائی، ان میں طلاق دلوا دی میں نے. تو حدیث میں آتا ہے شیطان خوش ہو کے اسے سینے سے لگاتا ہے کہ تو نے جو گناہ کروایا ہے، تو نے جو بنی آدم کا نقصان کروایا ہے، وہ کسی دوسرے نے نہیں کروایا. تو بہنوں میں اکثر یہ جرم دیکھا گیا ہے کہ جب بھائی بہن سے ملنے کے لیے جائے تو بہن جو ہے نا بڑے کان بھرتی ہیں کہ تمہاری بیگم کو تو، اپنی بیگم کو تو ذرا سنبھالو، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے، وہ تو یوں ہے، وہ تو یوں ہے. وہ بھائی آگ بھگولا ہو جاتا ہے کہ اچھا میں نے ایسا سانپ گھر میں پالا ہوا ہے، ایسی عورت میں نے گھر میں پالی ہوئی ہے. تو دیکھیں جیسے آپ یہ نہیں چاہتی کہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی برائی آئے، تو کسی اور کی دل میں جو ہے نا اس کے شوہر کی، اس کی بیوی کی برائی بھی پھر لینا چاہیے. میاں بیوی کو جوڑ ہی کے رہنا کا شریعت نے حکم دیا، وہ کسی طرح یہ کمپرومائز کر کے رہتے رہیں آپس میں، اچھی زندگی گزار لیں. ہاں کوئی واقعتاً کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے تو کھڑی کھڑی وہیں سنا دیں بھابھی کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ دل صاف ہو جائے، ہاں یہ آپ نے غلط کہا، یہ مناسب نہیں ہے. پہلے تو برداشت کریں، نہیں ہو رہا تو سنا دیں، تو یہ بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے آج کل. اسی طرح عورت کے بھی ذمے نہیں ہے کہ وہ بہنوں پہ خرچ کر رہا ہے تو بیویاں رکاوٹ ڈالتی ہیں کہ کیوں خرچ کر رہا ہے بھائی، یہ بہنوں پہ، اپنی بہنوں کا بڑا خیال کر رہا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کو، کسی بہن کو طلاق ہو گئی، کوئی بیوہ ہو گئی یا کوئی غریب ہے، تو شوہر اس کو ٹھکانہ دے دیتا ہے اپنی بہن کو کہ بھائی کوئی بات نہیں، میرا فرض بنتا ہے، میں اس کا ذرا خیال کروں. اس پہ بیویوں کو اعتراض ہوتا ہے، یہ کیوں بھائی، طلاق اس کو ہوئی ہے یا بیوہ ہو گئی یا اس غربت ہی اپنی قسمت سے ہے، تو میرے شوہر کیوں اسے بوجھ اٹھا رہا ہے. یہ بڑے غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا، توڑنے کا حکم نہیں دیا. حدیث میں آتا ہے رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوتی ہے اور یہ اللہ سے کہتی ہے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ کے رکھ اور جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے. اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. آپس میں محبتوں کا ماحول ہونا چاہیے. آپس میں نفرتوں کو شریعت نے پسند نہیں کیا. اسی وجہ سے اللہ نے غیبت پہ پابندی لگائی ہے کہ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہ کرو. اور فرمائیے ایسے ہے جیسے مردار کا گوشت کھا رہے ہو. مردہ کا گوشت کھانے سے اس لیے تشبیہ دی کہ زندہ کا گوشت کھائیں گے نا تو وہ مارے گا، وہ دفاع کرے گا اپنا، اور جب مر گیا تو پھر جتنا مرضی گوشت کھا لو وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو زندہ جو آدمی موجود ہے یا جو عورت موجود ہے اس کے سامنے برائی کریں گے وہ تو دفاع کرے گی نہیں، بہن آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ ذرا غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں. تو سامنے بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، غیر موجودگی میں جتنے مرضی الزامات اس پہ لگا دیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو دفاع کیسے کرے گی. تو اس کی عزت اچھالی جا رہی ہے ایسے جیسے اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے، اس کا نقصان کیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح سے نقصان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا دوسرا شخص جو ہے. تو اس لیے خواتین کو غیبتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں واقعتاً ظلم زیادتی ہوئی ہے پھر اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا بیان کیا جائے جتنا ظلم ہوا ہے، اس میں ٹماٹر اور دہی اور پیاز کا تڑکا نہ لگایا جائے. جیسے ہم کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے نا جب تک ٹماٹر دہی کا تڑکا نہ ہو، مزہ نہیں آتا. تو آج بھی شکایت جب لگائی جاتی ہے تو بات تو تھوڑی ہوتی ہے، لیکن رو رو کے بڑھا چڑھا کے اس کو ایسا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ سامنے والا اگر وہ شوہر ہے نا، جو مرد ہے جو شکایتیں سن رہا ہے، یا بھائی ہے کسی کا، تو وہ خود رو پڑتا ہے بعض دفعہ، یار اتنا ظلم ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کی عقل کو ایسا اچکتی ہیں، ذہین ذہین مردوں کی عقل کو اچک لیتی ہیں، اچھے اچھے ذہین ہوتے ہیں، لیکن بیوی اس طرح سے ان کے سامنے وہ ظلم ستم کی داستان بیان کرتی ہے کہ تمہاری بہن نے یہ کہا مجھے، ایسا کہا، کہا بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن ایسا بڑھا کے کہ وہ آدمی بھی جوش میں آ جاتا ہے، یار یہ تو بہت ہی زیادتی کر، میں تو بہن کو ایسا نہیں سمجھتا، یہ تو واقعی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو میں دو نوالے کھلاؤں اور اس کو تو میں نے لے کے پالا ہوا ہے. تو جتنی بات ہو، بہت مجبوری ہو اگر بیان کرنا، تو اتنی بات بیان کی جائے. اللہ کی نبی نے فرمایا کہ زبان جو ہے نا، زبان کی کٹی ہوئی کھیتی لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. زبان سے کھیتیاں جو کٹوتیاں ہوتی ہیں نا، رشتے ٹوٹتے ہیں. آج کل زبان سے جوڑا نہیں جا رہا، توڑا جا رہا ہے. زبانیں رشتے توڑنے میں استعمال ہو رہی ہیں، جوڑنے میں استعمال نہیں ہو رہی. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے، کتنوں کو توڑا ہوگا. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ دو رشتوں میں جوڑنے کے لیے جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. فرمایا جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے سوائے رشتوں کو جوڑنے کے لیے، میاں بیوی کے رشتے کو جوڑنے کے لیے، بھائی بہن کے رشتے کو جوڑنے کے لیے، باپ بیٹے کو، ماں بیٹی کے رشتے کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. جھوٹی تعریف کر دو اس کے سامنے کہ بھائی وہ تو اتنا اچھا ہے آپ کے بارے میں، اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ خامخواہ بدگمان ہیں. تو وہ کہے گا یار بلا وجہ میں اتنا بدگمان ہو گیا، اچھا وہ تو جڑ جائے گا. ہمارے ایک استاذ کہتے ہیں کہ ایک مدرسے میں دو استاذ تھے، بڑے پرانے دوست تھے، لیکن ناراض ہو گئے. وہ ایسے ناراض کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ میں اللہ نے قرآن میں بڑی ترغیب دی آپس میں جوڑنے کی. قرآن میں آتا ہے کہ لا خیر فی صدقۃ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اللہ فرماتے ہیں لوگ، مرد ہوں یا عورتیں، جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اکثر کی بات چیت میں بھلائی نہیں ہوتی، سوائے ان لوگوں کی بات چیت میں جو صدقات و خیرات کا حکم دیں. کوئی عورت کسی کو کہہ دے بہن دیکھو فلاں اتنی پریشان ہے، تمہاری رشتہ دار ہے، تو تھوڑا سا اس پہ خرچ کر دیا کرو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں. بہن کمزور ہے، بیمار ہے یا غریب ہے، تو بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ دیکھیں آپ کی بہن بڑی تنگ دست ہے، آپ تھوڑا سا اس پہ بھی خرچ کر دیا کریں، اتنا اچھا ہوگا. تو اللہ ایسی عورت کی قرآن میں تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی باتوں میں بھلائی نہیں ہے سوائے ان کی باتوں میں جو صدقات و خیرات کی ترغیب دینے کے لیے بات چیت کرتے ہیں. خود صدقہ نہیں بھی کر رہے لیکن دوسرے کو ترغیب دے دیتے ہیں. تو کتنا اچھا ماحول بن جائے اگر بیوی اپنے شوہر سے کہے اپنی بہن پہ خرچ کر دیا کرو، اپنی ماں پہ خرچ کر دیا کرو. وہ تو کہتی نا کیوں، صحیح ہے نا، اس کا اپنا شوہر نہیں ہے، اور اگر مر گیا تو اسی وجہ سے، اسی نے تو ٹینشن دی تھی اس لیے تو مرا ہے وہ. آپ کی بہن نے تو ٹینشن دی تھی اس لیے تو برین ہیمریج ہوا اس کو، اپنی اس کی اپنی غلطی سے مرا ہے. اور بہن بیوی پہ خرچ نہیں کرنے دیتی، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، بھابھی پہ نہیں خرچ کرنے دیتی. وہ کہتی یہ پتہ نہیں کیا ہے. وہ آج کل جو حساب کتاب ہے نا، اس کے وہ ایک شخص نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا کہ یعنی گھروں میں چل کیا رہا ہے. اس نے کہا کہ ایک عورت تھی، اس سے کسی نے پوچھا، کسی خاتون نے پوچھا کہ بہن آپ کا، آپ کی بچی کی شادی ہوئی ہے، داماد آپ کو کیسا ملا؟ تو کہنے لگی بہن کیا بتاؤں، اتنا اچھا داماد، میری بیٹی 12 بجے سو کے اٹھتی ہے دوپہر، الحمدللہ کچھ نہیں کہتا، اتنی آزادی دی ہوئی ہے میرے داماد نے میری بچی، اتنا اچھا داماد مل گیا، میں کیا بتاؤں. اچھا بہن آپ کو بہو ملی ہے، وہ کیسے ملی؟ کمبخت، اتنی نالائق کمبخت، 12 بجے تک پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے، منوس، اور میرا بیٹا بھی ایسا بے شرم بے غیرت، کچھ نہیں کہتا، ایک حرف نہیں کہتا، میں سارے کام کرتی رہتی اور منوس پڑی رہتی ہے. یہ جو ہے نا آج کل حساب کتاب چل رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی بچی کے لیے جو ہے وہ دوسرے کی بچی کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے. بہرحال یہ بڑا پیچیدہ موضوع ہے، یہ تو یہ سدھرنے والا حساب کتاب ہے بھی نہیں. تو کم تو کیا جا سکتا ہے ان فسادات کو، کم کیا جا سکتا ہے ان فسادات کو. تو میں یہ بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے تین باتوں کو اچھا کہا ہے، من امرا بصدقت، فرمائے دوسروں کو صدقات کی ترغیب دو، بھائی پڑوس میں فلاں غریب ہے اس کو صدقہ کر دیا کرو، دیکھو وہ ماسی آتی ہے اس کے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، اس ماسی کو جتنی تنخواہ دیتے ہو اس سے تھوڑا سا زیادہ اضافی کچھ صدقہ بھی دے دیا کرو. تو اللہ فرماتے ہیں من امرا بصدقت او معروف، دوسری بات اللہ کو پسند ہے نیکی کی، بھلائی کی بات، کسی کو ترغیب دے دی بھائی پردہ کر لیا کرو، کسی کو ترغیب دے دی بھائی جھوٹ سے بچا کرو. اللہ فرماتے ہیں آپس میں جب ایسی باتیں کرو گے یہ باتیں اللہ کو پسند ہے اور ان باتوں میں بہت خیر ہے. اور تیسری باتیں کیا؟ اصلاح بین الناس، ایسی باتیں جس سے لوگوں کے دل آپس میں جڑتے ہوں، ٹوٹتے نہ ہوں، جوڑنے والی باتیں. اگر ہماری خواتین ایسی باتیں کریں، ساس ایسی باتیں کریں جس سے اس کے بیٹے کے دل میں بیوی کی محبت پیدا ہو جائے، تو بیٹے کے دل میں اپنی ماں کی قدر بھی بڑھ جائے گی کہ میری ماں کتنی اچھی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں. اور بہو اگر ایسی باتیں کرے کہ بیٹا ماں اور بیٹے کے تعلقات اور اچھے ہو جائیں، تو جوڑنے والی باتیں نا، اصلاح بین الناس، لوگوں کو جوڑنے والی باتیں ہو گئی، تو ایسی ماں کے دل میں بھی قدر ہو جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں اصلاح کی باتیں کیا کرو، آپس میں جوڑنے کی باتیں کیا کرو، توڑنے کی باتیں نہ کیا کرو. اور اس پر اتنی بڑی بشارت سنائی، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرے گا. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہی ہو سکتا ہے، باقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنا نفس تو اسی میں خوش ہوتا ہے کہ لڑوایا جائے، آپس میں لڑیں تاکہ یہ صرف میرا ہو جائے، باقی سب سے کٹ جائے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر دو گے، فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت جلد ہم تمہیں بہت بڑا اجر دیں گے، اتنا اجر تمہیں ملے گا کہ تم اس پہ خوش ہو جاؤ گے اور تم کہو گے اچھا ہوا میں نے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا، لوگوں میں توڑنے کا کام میں نے نہیں کیا. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا اپنے استاذ کا، وہ فرماتے ہیں کہ دو ہمارے استاذ تھے، وہ آپس میں لڑ پڑے اور اتنی سخت نفرت کی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو. کہنے کچھ دن گزرے تو میں نے کہا کہ میں اللہ کی اس قرآن کی آیت پر عمل کرتا ہوں، ان کو کسی طریقے سے جوڑتا ہوں. تو میں گیا ایک کے پاس، میں نے بتایا آپ پتہ نہیں کیوں اس سے اتنے بدگمان ہیں، اس کے منہ سے تو ایسے سری جھوٹ نہ بولے، گول مول قسم کی باتیں ہوں، جو توریہ جسے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں. میں نے کہا وہ ہم نے تو بھائی اچھی باتیں سنی ہیں ان سے، اب ظاہر ہے کبھی نہ کبھی اچھی باتیں تو سنی ہی ہوں گی نا، اچھی باتیں کبھی نہ کبھی تو سنی ہوں گی. تو وہی انہی کو نقل کر دیا، وہ تو ایک دن یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایسے ہیں، اور وہ کہہ بھی رہا تھا لیکن وہ تو لڑائی سے پہلے کی بات ہے، اب یہ تھوڑی بتا رہے ہیں کہ لڑائی کے بعد تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو پہلے کی بات ہے. لیکن جوڑنے کی نیت ہے تو بس ادھوری ادھوری بات، تاکہ جڑے، بھائی وہ تو ایک دن آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے، ادھر جا کے ان کو بھی کہ یار ان کے سامنے تو میں نے آپ کی بات کی تو وہ تو بڑے خوش ہو رہے تھے، نادم تھے، جب انہوں نے اتنی تعریفیں کی نا تو وہ نادم سے ہونے لگے، یار یہ تو میری غلطی ہے. اب وہاں جا کے کیا ان کو ٹوپی کرا رہے ہیں، صحیح ہے نا، کہ بھائی یہ جو ہے وہ تو نادم سے ہیں اپنی غلطی پر، آپ خام خام میں اکڑا کے کہہ رہے ہیں یار وہ اتنا کان بھرے، یعنی کان بھرنا تو نہیں کہیں گے، اتنا ان کو سمجھایا کہ وہ جناب وہ کہہ رہے یار خام خام میں نے اس بات کو زیادہ بڑا بنا لیا ہے، اور جو ہے وہ کہہ رہے میں نے اس بات کو بڑا بنا لیا ہے. کہہ رہے ایک دن دونوں کی ملاقات ہوئی، ایک دم دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور رونے لگے، ایسی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی کہ دونوں کا احساس ہو یار ہم نہیں، وہ کہہ رہے نہیں بھائی میری غلطی، وہ کہہ رہے نہیں بھائی میری غلطی. تو دیکھو بھائی یہ کام اگر کر لیا کریں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. آج تو افسوس ہوتا ہے یہ دونوں گلے مل کے کیوں رو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ غصہ آتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی جیب میں بم کیوں نہیں رکھ رہے، صحیح ہے نا، دل یہ چاہتا ہے کہ یہ کمبخت ایک دوسرے کو مارے کوٹے تعویذ گنڈے کریں جادو کریں، اس پہ سفلیات عملیات کالا پیلا نیلا سارا چھوڑ دیں الگ. تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، یہ دل کے خراب ہونے کی علامت. تو خواتین اگر یہ چند گنا چھوڑ دیں بہت آسان ہے ان کے لیے جنت میں جانا، آپس میں لڑوانا چھوڑ دیں ایک دوسرے کو، غیبتیں چھوڑ دیں، شوہر کی جائز فرما برداری، شوہر کوئی مالک نہیں ہے، عورت اس کی غلام نہیں ہے کہ وہ کان سے پکڑ کے جو چاہے کرواتا رہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو جائز حقوق ہے شوہر کے وہ تو بہرحال ادا کرنے چاہیے عورت کو، اور نماز کی پابندی اور پردہ، یہ چند کام اگر خاتون کر لیں. اچھا ایک اور بھی ہے، ماں سے بدکلامی نہ کریں. آج کل لڑکیاں اپنی ماں سے بدتمیزی بہت کرتی ہیں، گھروں سے آواز آتی ہے ماں کے سامنے چیخنے کی، یہ بہت بڑا جرم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ماں اگر آپ کو پکارے اور آپ نماز پڑھ رہے ہو نفل نماز، تو پکار کا جواب دینا لازم ہے، نفل نماز توڑ دی جائے. اب خواتین کو دیکھا ہے لڑکیوں کو کہ ماں بلا رہی ہے، وہ بیڈ پہ بیٹھی ہے ٹی وی دیکھ رہی ہے، ماں پکار رہی ہے جواب ہی نہیں دیتی، نماز عبادت توڑ دینے کا حکم ہے تو ٹی وی کو بند کرنے کا حکم کیوں نہیں ہو؟ تو یاد رکھیے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا صرف آخرت میں ملتی ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ یہ جو ماں باپ کو ستانا ہے نا، اس گناہ کی عذاب اور نحوست دنیا میں بھی آتی ہے. میں نے آج تک کوئی ایسا پھلتا پھولتا نہیں دیکھا جو باپ اور ماں کو ستایا ہو اور دنیا میں اسے عزت مل گئی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو بہت عذاب میں گزرتی ہیں، اس لیے ماں جب بھی پکارے تو بیٹی کے ذمے، بیٹا بھی ہے اس میں داخل، بیٹی بھی ہے، اس کے ذمے لازم ہے جواب ضرور دے، اٹھ کے جائے، بولے جی امی کیا کام ہے مجھے بتائیں. وہ کام کریں نہ کریں وہ تو ایک الگ ہے نا، کام مشکل ہے تو وہ تو بہانہ ہوتا ہے، ماں باپ کا اولاد کا تعلق ہوتا ہے ایسا کہ جو ہے میں یہ بڑا مشکل ہے، وہ تو یہ تو گھروں میں چلتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ماں نے کہا کہ یہ لاؤ تو اب میرے ہاتھ سر میں درد ہو رہا ہے، میرے سے نہیں ہو رہا، مجھے روٹی نہیں پکائی جا رہی ہے، تھوڑا بہت یہ تو چلتا ہے گھروں میں، اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھا جاتا، ماں کو اس سے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ چل بھی تو نہیں پکا رہی تو چلو وہ پکا دے گی، وہ یہ کام کر دے گی. لیکن یہ جو جرم ہے نا کہ جواب نہ دینا، ایسے بن جانا جیسے بہرے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اگر کوئی پولیس والا کسی ایس ایچ او کا فون آئے اور کہے آپ کو تھانے میں طلب کیا ہے، آپ کیا مجھے نہیں سنائی دے رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں ابھی، تو پھر کیا اثر ہوگا؟ وہ آئے گا پوری موبائل بھیج کے آپ کو اٹھا کے لے جائے گا. تو ایس ایچ او کی تو قدر ہے، باپ اور بوڑھے ماں کی، بوڑھی ماں کی قدر نہیں ہے. تو یاد رکھو اللہ کی نظر میں ماں کا مقام اور مرتبہ ایس ایچ او سے زیادہ ہے. ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ الحدیث، جب وہ درس دیتے تھے، تابعین میں تھے وہ، تو لاکھوں لوگ ان کے مجمع میں، ملکوں سے آئے ہوئے لوگ، ملکوں کا سفر کر کے لوگ آتے تھے ان کے درس کو سننے کے لیے. کوئی دمشق سے آ رہا ہے، کوئی کوفہ سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی کہاں کہاں سے آ رہا ہے، تو آ کے ان کے درس میں بیٹھتے. اب سوچیں اتنے دور دور سے لوگ آئے تو درس کتنے غور سے سنا جاتا ہوگا اور کتنا وقت ان کا قیمتی ہوگا. جب وہ درس دے رہے ہوتے تھے تو ایک عورت آتی بوڑھی اور کہتی تو یہاں درس دے رہا ہے، چل اٹھ جا کے مرغیوں کو دانا ڈال. یہ اپنا درس چھوڑتے اور اٹھ کے مرغیوں کو دانا ڈال کے دوبارہ آ کے بیٹھ جاتے. اسی نے کہا کہ حضرت یہ بوڑھی عورت آپ کو آ کے کہتی ہے مرغیوں کا دانا کوئی اتنا ضروری ہے کہ آپ اتنا قیمتی درس چھوڑ کے کسی اور کو کہہ دیں؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم مرغیوں کو دانا ڈالنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ میری ماں ہے اور جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں یہ درس دے رہا ہوں اس خدا کا حکم یہ ہے کہ ماں کا حق پہلے ہے، باقی سب بعد میں، لہذا میں مجھے مرغیوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، نہ ان کے باجرے اور دانے سے. مجھے یہ ہے کہ اگر میں ابھی اس ماں کی بات نہ مانوں اور لوگوں کے مجمع کا خیال کر لوں تو اللہ مجھے قیامت میں دن کہے گا کہ تیرا مقصد خدا کی رضا، اللہ کی رضا تیرا مقصد نہیں تھی، تیرا مقصد تو مجمع بٹھانا اور حلقے لگانا تھا، تو لوگوں کو راضی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس ماں کی وجہ سے میں خیال کرتا ہوں. دیہاتی ماں جو تعلیم سے بالکل آشنا نہیں، لیکن وہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ اپنی بوڑھی ماں کا خیال کر رہے ہیں کہ وہ پہلے باقی بعد. تو آج لڑکیاں گھروں میں ماں کا خیال نہیں کرتی، اس کی بات نہیں مانتی، باپ کی بات نہیں مانتی، بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ ان جرائم سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جنت میں جمع فرمائے جیسے آج ہم یہاں ہیں، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے جنت ملتی ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.